وصلی علی رسول کریم اما بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت میں جو بہت بڑے بڑے مسائل پیش آئے ان میں سے بہت سے مسائل ایسے تھے جو اس وقت محض ایک مسئلے کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس مسئلے کے لیے نہ کوئی اصطلاحات تھیں، نہ کوئی بحث تھی، نہ ہی اب 1500 برس کے بعد جو ہم چیز دیکھتے ہیں یہ کوئی عملی طور پر وہاں پر محفوظ ڈھانچہ تھا۔ تدریجاً وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں نے صورت اختیار کی ہے، اور ابتدائی دور میں یہ بات نہیں تھی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز سنت ہے، یہ غیر موقعدہ ہے، یہ موقعدہ ہے، اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی باتیں نہیں تھیں۔ اس لیے بالکل فقہ کے آغاز میں بھی آپ دیکھیں تو یہ الفاظ لکھے ہوئے ملیں گے کہ قرأ امام ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ناپسند کیا، قرأ مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر اصطلاحات بنانی پڑی کہ کس چیز کو آپ قطعی حرام کے درجے میں رکھتے ہیں۔ قطعی حرام کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر عقیدے کفر اور اسلام کا دار و مدار ہو جائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، دوسرا کہتا ہے حلال اور جائز ہے، تو یہ کفر اور اسلام کا فرق ہو گیا نا۔ پھر قطعی حرام کے بعد حرام ہی کا ایک دوسرا درجہ آ گیا اجتہادی طور پہ کہ اس چیز کو حرام کس نے کیا ہے، قرآن نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یہ کہ اجتہاد نے۔ اور جب پتہ چل جائے کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ قرآن نے اسے حرام قرار دیا، یا احادیث اس سلسلے میں جمع ہو گئی اتنی کہ اب اس سے انکار ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ بن گیا قطعی کفر، اور جو اس سے کم درجے کی چیزیں ہیں اجتہاد کے ذریعے سے فقہا نے ثابت کی، انہوں نے کہا یہ حرام ایسا نہیں ہے کہ ہم کفر اور اسلام کی بات کریں۔ جمعے کی نماز ہے، کوئی شخص سرے سے منکر ہو جائے کہ جمعہ ہے ہی نہیں، تو یہ تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور ایک شخص نے اجتہاد کر کے یہ کہا کہ گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو یہ اجتہاد ہوا نا۔ اور دوسرے مجتہد نے یہ کہا کہ گاؤں میں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، تو اس اجتہاد کی بنیاد پر کافر ہونا تو بہت بڑی بات ہے، فاسق بھی کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر حرام چیز کفر اور اسلام ہی کی بحث بن جائے۔ تو یہ بالکل ابتدائی دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، پھر اجتہاد ہوتے رہے، مسلسل وہ عمل جاری رہا، اور 2100 برس میں پہنچ کر یہ شیپ سامنے آئی ہے جو اب ہم دیکھتے ہیں۔ اور بہت سے مسائل ایسے تھے جو اس زمانے میں صرف ایک مسئلے کی حیثیت سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دین کو قائم رکھنا تھا اور قیامت تک قائم رکھنا تھا، اس لیے خدا نے ان لوگوں کو الہام کیا کہ اس مسئلے میں یہ فیصلہ کرو، یہ مسئلہ ایسا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں اب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں 1500 برس کے بعد اس اینڈ پہ کھڑے ہو کے کہ پیچھے کیا ہوا. اور جو شخص اس وقت تھا ان مسائل میں، اسے کیا پتا تھا کہ یہ اس کا فیصلہ امت پر کتنا اثر انداز ہو سکتا. وہ تو اس وقت ایک مسئلے کی حیثیت تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں ابتدائی دور میں سیاسی مسائل پیش آئے ہیں بہت زیادہ، شرعی تو تھے ہی تھے، لیکن جو سیاسی مسائل پیش آئے تو سیاسی مسائل کی وجہ سے اب ہمارے ہاں وہ مسلک اختیار کر گئے، ورنہ اس وقت ایک سیاسی مسئلے کی حیثیت تھی کہ اس بات کو کیسے آپ نے حل کرنا. بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی اسلام کی تاریخ میں کہ وہ آغاز میں ایک سیاست کا مسئلہ تھا، بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے لوگوں کو اتنا صحیح فکر پہ ڈال دیا تھا کہ ان لوگوں کی فکر میں خطا اور ٹیڑھا پن واقع نہیں تھا. اللہ نے فطرت کے جو قوانین بنائے ہیں مسلمات میں سے انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. بارش برستی ہے تو نمی ہوتی ہے، دھوپ اور آگ ہے اس کے کچھ اصول ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ انسان سب کچھ وہی ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے. صحیح سوچ اور صحیح فکر انسان کے عمل کو صحیح کرتی ہے، اور جب سوچ میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے تو پھر آدمی کے اعمال اسے درست نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک گمراہ شخص کو جس نے قرآن پہ اعتراض کرنے شروع کیے، وہ جانتے تھے کہ کتنا بڑا فتنہ اٹھ سکتا ہے، تو جب اسے سزا دی تو اس کے سر پہ کوڑے مارے. تو اس نے اپنے آپ کو بچایا غصے سے کہ مطلب سزا مل رہی، کیا کیا میرا قصور تھا. تو میرے رضی اللہ نے کہا جب یہ جگہ ٹیڑھی ہوتی ہے نا دماغ، تو پھر زبان سے وہی باتیں نکلتی ہیں جو تم کہہ رہے. اس لیے جتنے لوگوں کی فکر پاک ہوتی ہے ان کے اعمال بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور جب فکر ناپاک ہوتی ہے تو اعمال میں ناپاکی لا محالہ اس کا نتیجہ ہے. فکر اگر یہ ہو جائے کہ سب لوگ مجرم ہیں، سب خراب ہیں اور ایک میں صحیح ہوں، تو اس کی ڈیلنگ بدل جاتی ہے. اور فکر اگر یہ ہو کہ سارے لوگ اچھے ہیں، جب تک کہ وہ دلیل سے اپنے آپ کو برا ثابت نہیں کرتا وہ اچھا ہی ہے، تو پبلک سے ڈیلنگ بدل جاتی ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سیدھی کر دی تھی کہ جس مسئلے پہ ان کے پاس قرآن اور سنت سے کوئی دلیل نہیں بھی تھی تو بھی ان کی فطرت سلیمہ ان کی رہنمائی کے لیے بس کافی تھی. اس لیے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے استدلال کرتے ہیں کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ یوں اٹھے اور یہ ہو گیا اور ان کے فلاں جگ میں یہ ہو گیا اور فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی فکر اتنی صحیح تھی اور صحیح فکر کی وجہ سے اتنی برکات نازل ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں وہ صحیح فکر نہیں رہی. اس لیے اپنے آپ کو اس پہ قیاس کرنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. یہی وہ بنیادی غلطی تھی جو مسلمہ قذاب سے ہوئی. اس نے دیکھا ایک شخص اٹھا ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے اور لوگ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے ہیں, حتیٰ کہ 23-25 برس میں انہوں نے اپنی سلطنت قائم کر لی تو وہ بھی اٹھا اور اپنے قبیلے والوں کو ساتھ ملا لیا. اور یہ ساری چیزیں معاذ اللہ نبوت کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا رہا اور اس حقیقت کو بھول گیا کہ وہاں تو پس پشت وحی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی, اس کے پاس کون سی وحی آتی. یہ وہ چیز ہے جو مسلم کی روایت میں بھی آئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دشمن کے مقابلے میں فتح دیے جاؤ گے, جب یعنی شکست کے حالات بن جائیں گے تو پھر پوچھا جائے گا کہ ہل فیکم من رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. تو آپ نے فرمایا ایک شخص پورے لشکر میں ایسا ہوگا مل جائے گا اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں فتح دے دے گا. پھر فرمایا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک شخص ایسا آدمی موجود ہے من را اصحاب محمد, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہو. پھر تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا جائے گا کہ کوئی ایسا ہے جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہو جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا. تو یہ تین دور جو تھے وہ گارنٹیڈ تھے کہ اس میں امت اجماع صحیح طریقے پہ قائم رہے گی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جہاں بھی جا کر دین کو پیش کیا وہ یہ بات نہیں ہے کہ اسلام کوئی نیا دین ہے. اسلام نیا دین نہیں, قرآن نے اس کی صراحت کی ہے. اللہ نے کہا شرع لکم من الدین ما وصا به نوح, ہم نے آپ کو دین وہی دیا ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے حقیقت کے طور پہ کہ خدا کے دین میں کبھی تبدیلی نہیں. بس جو پہلے دن آدم علیہ السلام کو دین دے کے اللہ نے دنیا میں بھیجا نوح علیہ السلام کو, اب تک وہی دین ہے. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دین کو لاتے رہے. دین ایک تو ہے عقیدہ, ایک ہے اعمال. اعمال بدلتے رہے, نماز میں تبدیلی آ گئی, زکوٰۃ میں تبدیلی آ گئی, نصاب میں تبدیلی آ گئی, حج کے مناسک اس میں تبدیلی آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو حج کرتے تھے جو اب حج ہے اس میں فرق پڑ گیا. یہ عملی زندگی ہے جو بدلی ہے. اصل میں جو عقیدہ جس بنیاد پر دین قائم ہے وہ ٹھیک وہی بنیاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں پیش کیا. ہوتا یہ رہا کہ اس اصل دین میں جو اللہ نے کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصا به نوح, ہم نے وہی دین دیا آپ لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین میں جب تبدیلی آئی وقت کے ساتھ تو اللہ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہے یہ دیکھو یہ سارے اس دین کو بگاڑ رہے ہیں, تم جا کر نئے سرے سے اسی دین کو پھیلاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اصل دین وہ ہے جو نوح علیہ السلام لائیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ گئی, پھر کسی اور کو اللہ نے بھیج دیا, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اور اللہ نے کہا سب سے زیادہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اور ان کے پیروکار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, والذین معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں, والذین اتبعوا جو اس کی پیروی کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین وہی پرانا ہے جو کائنات میں رہا تو اسلام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اسلام کی خصوصیت اور ہے, اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ محفوظ دین ہے اور اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ سب کے سب تعریف شدہ. اور اس کے لیے کوئی قرآن حدیث سے دلیل نہیں, سیدھی سادی عقل کی بات ہے کہ یہ دین محفوظ دین ایسے ہے کہ اس کے, بلکہ اصولی بات یہ سوچ لینی چاہیے کہ دین کی بنیاد ہمیشہ وہی پر ہوتی ہے. آپ اس وقت دنیا کے جتنے مذاہب دیکھتے ہیں ان کی بنیاد وہی ہے. کوئی بھی مذہب لے لیں, ایک تو پورا طبقہ ایسا ہے نا جو مذہب کو مانتا ہی نہیں, ان کی تو بات الگ ہے, دہری ہیں, اور ایک ایسا ہے جو دین کو مانتا ہے, ہندو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وید اللہ ہی کی جانب سے آئی تھی, بھگوان نے بھیجی تھی. رام ان کے ہاں ایک فرضی شخصیت ہے, رام کوئی حقیقی شخصیت تھوڑا ہی ہے, بنا لی, گھڑ لی, وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کرامتیں, اس کی چیزیں مشہور ہو گئیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ خدا کی جانب سے. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں, یہودی بھی یہی کہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے نہایت حکمت کے ساتھ اہل کتاب میں اور دیگر کافروں میں فرق رکھا ہے. اللہ کے عدل کا, انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ خدا سب کافروں کو برابر نہ قرار دیتا, اور اس نے یہی کیا. کیونکہ ایک کافر ایسا ہے جو خدا کو نہیں مانتا, نبوت کو نہیں مانتا, رسالت کو نہیں مانتا, تقدیر کو نہیں مانتا. دوسرا کافر ایسا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے شریکوں کو بھی مانتا ہوں, معاذ اللہ, آخرت کو مانتا ہوں, تقدیر کو مانتا ہوں, فرشتوں کو مانتا ہوں, وحی کو مانتا ہوں, نبوت کو مانتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مانتا, ان سے پہلی نبوت میں مانتا ہوں. تو دونوں میں فرق ہوا نا. خدا نے اس فرق کو قائم رکھا ہے, اور اللہ نے ٹھیک انصاف سے کام دیا. حق تعالی شانہ نے دونوں کافروں کو برابر نہیں کیا. تو جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں, سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے. ہم نیپال میں گئے تو وہاں بدھسٹ تھے, بہت بڑا ٹیمپل تھا ان کا, عجیب و غریب نظام. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس مذہب کی بنیاد کس پہ, تو جو ان کے پروہت تھے, بڑے تھے, انہوں نے کہا یہ اللہ کی جانب سے آیا تھا, خدا نے بھیجا تھا. ہم نے کہا کہ کتاب, ان کا ہمارے پاس کتاب ہے, ہم اسے پڑھتے ہیں. تو اطمینان ہوا کہ دیکھو اس مذہب کی بنیاد بھی آخر پہنچ کے وہی پہ ہی آ گئی. عیسائیت کی تو وہی ہے ہی ہے, یہودیت کی ہے, ہندوؤں کی ہے. جب سب کہتے ہیں, حتیٰ کہ گرنتھ کو دیکھ لیں, جو آخری گرو تھا, آخری گرو جب مر رہا تھا, جب ختم ہو رہی تھی بات, تو اس نے کہا اب آئندہ کوئی گرو نہیں آئے گا. تو سکھوں نے پوچھا کہ بھئی پھر کس کی پیروی, اس نے کہا اب گرنتھ ہی تمہارا گرو ہے. اور گرنتھ کیا ہے, وہ اسے الہامی کتاب سمجھتے ہیں. اس الہامی کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ اشعار اس میں, حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے پنجابی کا, اور بہت قدیم. اور میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے, گرنتھ انہیں چیزوں سے بھری ہوئی ہے. پنجابی اب پرانی ہو گئی, اس لیے سمجھنی دشوار ہوتی ہے, مگر وہاں بھی وہی ہے. تو اچھا بھائی, جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر دین کی بنیاد وہی ہے, تو دیکھ لینا چاہیے کہ وہی محفوظ کہاں. بس جہاں وہی محفوظ ہے وہ دین محفوظ ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہی ان کے ہاں محفوظ ہے. صرف اللہ نے یہ شرف اس امت کو دیا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہی محفوظ ہے, اور وہ ہے قرآن. کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا آج تک کہ ایک گھنٹے کے لیے بھی یہ وحی دنیا میں نہ پائی گئی ہو. مثلا 20 دسمبر ایک دن تھا, اور اس دن صبح 8 بجے قرآن پوری دنیا سے غائب ہو گیا, اور 9 بجے پھر واپس آ گیا. یہ تو کبھی نہیں ہوا. اور اب جب کہ پرنٹنگ کا دور آ گیا ہے, تو اللہ نے اس کو اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ اب تو کسی کے مٹائے سے بھی نہیں مٹ سکتا. تو جب وحی کی حفاظت دیکھیں گے تو وہ صرف اسلام میں. ہم کہتے ہیں جب صرف اسلام میں ہے تو یہ سچائی پر مبنی چیز ہے, تم اس پہ بات کر لو کہ وحی کہاں محفوظ ہے. اور جب اس پہ بات آتی ہے تو انگریز مستشرقین زور لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ قرآن جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے. پھر وہ کبھی حوالہ دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں قراءتیں مختلف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قراءتیں مختلف ہیں, تو جبریل امین جو چیز جس طرح لائے تھے اسی طرح چلی آتی. وہ کہتے ہیں قرآن میں عراب کی غلطیاں, حروف جارہ کی غلطیاں. تو اس کے جواب مفسرین نے لکھے ہیں, لیکن وہی جہاں پر محفوظ ہے وہ صرف قرآن ہے. جب صرف قرآن ہی کی وہی محفوظ ہے تو پھر لوگوں کو اس کی طرف لوٹنا چاہیے, غیر محفوظ وہی کو کیسے ہم دلیل بنا سکتے. تو اس لیے اسلام کوئی نیا دین نہیں, اللہ نے کہا ہے وہی دین آپ کو دیا جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا, عیسیٰ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. تو جب محفوظ دین یہ ٹھہرا تو اس دین کو حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ احسان کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی فکر بہت صحیح تھی. نتیجہ یہ کہ انہوں نے جو فیصلے کیے اپنی فطرت سلیمہ کی بنیاد پہ, وہ فیصلے بعد میں امت میں آ کر ان کی حیثیت دین کی ہوئی, دین کے دوسرے شعبے کی یعنی عملی زندگی کی. اور ابتدا میں تھے سیاسی مسائل, اس لیے سیاسی طور پر جب چیزیں آگے کو بڑھی ہیں تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ خلافت کس کو دی جائے. تو خلافت کے لیے اس وقت یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امیدوار نہیں تھا, پہلی بات یہ چھڑی کہ کیا خلافت منصوص ہے. اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت فلاں شخص کو ملے گی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کر گئے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے ریکمینڈیشنز دی تھیں سب گروہوں کے پاس ان کے لیے بات تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مسند احمد کی روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے خلافت دے دو, اور اگرچہ تم دو گے نہیں لیکن تم اگر اسے خلافت دے دو گے علی رضی اللہ عنہ کو, تو یہ بہت امین بہت دیانتدار ثابت ہوگا. یہ جو فکر ہے نا آپ کا کہ اگرچہ تم اسے دو گے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غصب کر لو گے, اس کا مطلب ہے حالات ایسے ہوں گے. اب اس فکرے ہر طرح کے معنی پہنائے جا سکتے ہیں, لیکن مسند احمد میں آیا آپ نے فرمایا تم اسے دو گے نہیں مگر اگر یہ خلیفہ ہو گیا تو ایسے اور ایسے اچھا ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ کو لاؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں ایک چیز جس سے تم محفوظ رہو گے اختلاف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت طبیعت مبارکہ اتنی بے چینی کی چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو منع کیا. مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی وہ ہمارے لیے ہی کام کرتے رہے ہیں, اب وفات کے وقت بھی انہیں زحمت دیں. تو جب بے ہوشی کے بعد افاقہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا قلم کاغذ, تو عرض کیا گیا کہ انہوں نے منع کر دیا. تو آپ نے فرمایا اچھا اللہ اسی شخص کو میری جگہ پہ لے آئے گا جس سے اللہ بھی راضی ہے, میں بھی خوش ہوں اور تم لوگ بھی خوش ہو گئے. اس لیے باقلانی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ جو بہت بڑے فقیہ تھے, ان لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ خلافت نص سے ثابت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی, اور اسی لیے انہوں نے کہا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے. ادھر بھی دیکھ لیں, انہوں نے کہا خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اور 12 ائمہ کے لیے یہ خدا نے طے کر دی تھی, تو جو خلافت سے انحراف ہوا ہے وہ کہتے ہیں خلافت کوئی چیز نہیں تھی, اصل میں تو امامت تھی. تو امامت میں جہاں سے ٹیڑھا پن پڑا ہے وہ سب لوگ کافر ہو گئے. اسی لیے آپ آخری جو لیٹسٹ ایڈیشن اب شیعہ میں آیا ہے آیت اللہ خوئی اور عراق میں مرجع ہیں وہ, اور ان سے پہلے امام خمینی, ان کی کتابیں آپ الحکومت الاسلامیہ پڑھیں اگر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحکومت الاسلامیہ میں انہوں نے امامت کی جو فکر کو پیش کیا ہے وہ کیا ہے. اور انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ اس ماڈرن دنیا میں آئے اور رہتے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے ائمہ ان پر باقاعدہ وحی آتی ہے, اور ہمارے ائمہ کو وہ درجہ خدا کے ہاں حاصل ہے جو کسی بڑے سے بڑے نبی اور بڑے سے بڑے فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے جو اماموں کو حاصل ہے. یہ تحریر انہوں نے صاف لکھی الحکومت الاسلامیہ میں, کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہے یہ امامت. ادھر سے امام باقلانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کہا حضرت ابوبکر ذیل تیسرا گروہ جس پہ جمہور امت آگئے, انہوں نے کہا نہیں خلافت منصوص نہیں, امامت تو سرے سے ہی نہیں ہے, خلافت بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, بلکہ اللہ نے مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے ہر زمانے میں جسے وہ چاہیں اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کر لیں. یہ وہ اعتدال کی رات تھی, کیونکہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں خلافت کے معاملے میں اختلاف نہ ہوتا. اور وہ اس طرح ہوا ہے کہ اہل مکہ نے کہا کہ مہاجرین اور انصار میں سے ان کا منا امیر و منکم امیر, ایک خلیفہ تمہارا ہوگا ایک ہمارا ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں, خلافت تو فلاں آدمی کے لیے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا میں کسی کو خلیفہ نہیں مانتا, ہمارے پاس ہی خلافت رہے گی. اور اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آخر تک نہیں بیعت کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو سعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا عالم یہ تھا کہ جب لوگ بڑھے ہیں ان کی بیعت کرنے کے لیے تو اتنا ہجوم تھا کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بیچارے کہتے ہی رہ گئے کہ میں بیعت نہیں کرتا. تو کسی نے کہا رہے سعد کا خیال کرو کہ پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نزاکت کو سمجھتے تھے کہ آج اگر یہ خلافت والا مسئلہ کہیں اختلاف ہو گیا چھڑ گیا تو پھر بنے گا کیا. تو انہوں نے کہا قتلہ اللہ, خدا اسے مارے, چھوڑو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرو. اب اس میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تیار نہیں, انہوں نے کہا نہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرو, انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ ان کی بیعت کرو, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود بھی کہا عمر کی بیعت کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجتہادی چیز ہوگی. اگر اللہ نے کتاب میں کہیں کہہ دیا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً کہہ دیا ہوتا کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہے, پھر ممکن ہی نہیں تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کی اطاعت نہ کرتے. یہی چیز پھر طے ہو گئی امت میں. اب دیکھیں آپ, تو اس وقت ایک سیاسی طور پہ مسئلہ آیا نا, لیکن امت نے اس چیز کو طے کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمیشہ مسلمان اپنے میں سے بہتر آدمی کو خلیفہ منتخب کر لیں گے, خلافت منسوس نہیں. ایک اور سیاسی مسئلہ پیش آ گیا, اور سیاسی مسئلہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, ان کی خلافت. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کس کو دیتے, پھر انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا, اور ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف رائے دینے والوں میں اور تو اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ آدمی تھے. انہوں نے کہا نہ کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے عمر کے متعلق, تو انہوں نے کہا اتنا سخت آدمی, اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وفات سے پہلے انہوں نے کہا تکیہ لگا دو مجھے بٹھاؤ, بٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, اور اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بہترین آدمی جو اس امت میں سمجھتا تھا اس کے حوالے کر کے آیا ہوں. اب سیاسی مسائل ہو گئے. اب اس سے بڑا مسئلہ آگے چل کر دیکھتے ہیں. تو ابتدا ایسے ہوئی کہ یہ شیعان علی ہیں, یہ شیعان عثمان ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو آخری دور تھا یہ 6 سال بہت مشکل گزرے, اور وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ تھی, ایک اور وجوہ میں سے, کہ بہت اسلام میں لوگ داخل ہو گئے, اور ظاہر میں تو وہ تابعین میں تھے کیونکہ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو تابعی ہو گئے نا, لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی بھی تھی. ان میں سب آدمی ظاہر ہے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, کہنے کو تو یزید اور حجاج بھی تابعین میں سے, لیکن کون ہوا ہے آج تک امت میں جو ان کا دفاع کرے؟ کوئی نہیں دفاع کرتا, سب کہتے ہیں انہوں نے برا کام کیا. تو اتنی کثرت سے اقوام قبائل داخل ہوئے ہیں اسلام میں کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو آخری دور تھا 6 سال, اس میں یہ لوگ عروج پہ آ گئے اور خلافت پھیل چکی تھی, کہاں کہاں تک مسلمان پہنچ گئے تھے. افغانستان میں 4 سال حسن بصری رحمت اللہ علیہ رہ کے گئے, اور وہ کہتے تھے میں نے فارسی یہاں سے سیکھی ہے. یہ جو آذربائیجان ہے, اویس کرنی رحمت اللہ علیہ یہاں آئے تھے جہاد کے لیے, بامیان ہے, بڑا مشہور علاقہ ہو گیا افغانستان کا. اب تو بامیان صحابہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا. پھر فتح کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو بٹھا کر ایک بت کی آنکھ نکالی اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بت ایسے ہیں جو اپنے نفع اور نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, یہ تمہارے خدا کیسے ہیں. پھر انہوں نے آنکھ لگائی اس کی اور چلے گئے, شیپ لے گئے, روس تک چلی گئی تھی. یعنی ایک صدی سے بھی کم عرصے میں اتنی زیادہ وسعت اس کو ملی ہے کہ روس کی ریاستیں مسلمان تھیں. اگلی صدی میں خلیفہ واثق باللہ نے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ ہماری حکومت کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو 2 سال بعد وہ وقت واپس جب آیا تو اس نے کوہ قاف اور یہاں تک کے علاقوں کی خبر دی اور اس نے کہا وہاں پر میں نے دیکھا آپ کی حکومت قائم ہے, مسلمان ہے, آرام ہے, اطمینان ہے. اور وہاں میں نے قاضیوں کو دیکھا, سب حنفی, حنفی فقہ اتنی دور تک پھیلی. تو ہندوستان کا تو ذکر کیا, یہاں بھی ایسے ہی تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں 2 گروہ پیدا ہو گئے. کچھ لوگ تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, کچھ لوگ تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یقیناً تھے لیکن ان کا رجحان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا. کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت بڑی تھی اور اصل مرحلہ جب پیش آیا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت ہونی شروع ہوئی کہ خلافت اب کس کو ملے, تو لوگ بٹ گئے. یہ شیعان علی ہیں, یہ شیعان عثمان ہیں. تھا سیاسی مسئلہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہیں, یہ علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہیں, بس اتنی بات تھی. یہ جس رنگ میں شیعت اب دیکھتے ہیں لوگ, یہ بعد میں آیا ہے. پھر وہ ایک مستقل عقیدہ بنا امامت کا, پھر اور چیزیں بنی, اس سے بحث نہیں, لیکن ابتدا میں یہ مسئلہ خالصتاً سیاسی تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرو, اور ہوا جو کچھ کے قصہ ہوا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے جب لوگ آئے اور آنے والوں میں حضرت طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے رضی اللہ عنہ, اور بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے کہا امت کو سنبھالیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جن سے مشورہ لیا کہ میں بیعت لوں یا نہ لوں, ان میں بہت بڑے ان کے مخالفت کرنے والے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے, ان کے اپنے صاحبزاد. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جو دماغ اللہ نے دیا تھا وہ سیاسی اعتبار سے تقابل نہیں. یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ علم میں, اپنے تقویٰ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں, رشتہ داری میں, اپنی فضیلت میں بدری تھے نا, ہر طرح سے آگے, لیکن سیاسی اعتبار سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان سے بھی آگے چلے گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وہ فیصلے کیے اور والد کو مشورے دیے کہ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ کاش میں حسن کی بات مان لیتا. وجہ یہ تھی بنیادی چیزوں میں سے ایک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں تھا, سب سچے لوگ تھے, اللہ کے عبادت گزار بندے, ہر ایک پہ بھروسہ, اعتماد کرنے والے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو معاشرے میں وہ لوگ بھی انہیں ملے جو منافق تھے, جو جھوٹے تھے, جو ہیرا پھیری کرتے تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ زمانہ وہ نہیں رہا, تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو منع کیا. انہوں نے کہا آپ خلافت نہ لیں. انہوں نے کہا بیٹے یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں, میں کیا کروں, اور خلیفہ مسلمانوں کا کوئی رہا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ نہ خلافت لیں, اور آپ ایسے کریں کہ اس وقت جتنے عالم اسلام میں حکمران ہیں, گورنر ہیں, ان سب کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کی بیعت کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہر جگہ سے اگر گورنر میں مدینہ منورہ میں بلا لوں اپنی بیعت کے لیے تو ان کے علاقوں کو کون سنبھالے گا. تو انہوں نے کہا کہ ابا یہ 40 دن جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ رہا ہے اور کسی نے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا, وہ باہر نہیں تشریف لا سکے, تو آخر چلتا ہی رہا ہے نا ملک, کچھ نہیں ہوتا اس مملکت کو, آپ ان لوگوں کو بلائیں اور ان سے بیعت لیں جب وہ آپ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے تو پھر اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وہ آپ کی طرف سے بیعت لے لیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ پہ دوسری طرف سے بھی پریشر تھا، انہیں بیعت کر لی۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آخری بار جب انہیں منع کیا بیعت سے تو عرض کیا کہ والد خدا کی قسم قیامت تک آپ اس مخمصے سے نہیں نکل سکیں گے، قیامت تک لوگ کہیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ نے شہید کرایا تھا عثمان کو تاکہ خلافت خود لے، آپ نہ لیں یہ بیعت۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، کہیں بعد میں جب بھی آئی یہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم شورا کے پاس اختیار ہے، اور یہ وہ چیز تھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمل سے ثابت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے 6 آدمیوں کی شورا بنا گئے تھے خلافت کے لیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ کام شورا کا ہے کہ وہ منتخب کرے گی کہ کون ہے امیر، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ تم نے جو بغاوت کی ہے تو شورا میرے ساتھ ہے، اور پھر انہوں نے لکھا کہ تم جانتے ہو کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج وہ میری خلافت میں میرے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوا ہو، اس وقت دنیا میں زندہ جتنے بدری ہیں یہ سب میرے ساتھ۔ تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو گنا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، 313 تھے، پھر انتقال ہوتے چلے گئے، تو 32 ہجری میں انتقال ہوا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میرا جو مال ہے اس کا 1/3 تقسیم کیا جائے صرف ان میں جو بدر میں شامل تھے، ان میں امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے جو سب کے امیر المومنین تھے، انہیں بھی ان غنیمت میں حصہ ملا تھا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات پہ فہرست بنائی گئی تو 100 بدری دنیا میں تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو 80 کے قریب رہ گئے تھے، گویا شورا 80 کی ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اس خلافت کو کس کو دینا ہے، اس کا حق صرف ان کو حاصل ہے جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں اور تم معاویہ فتح مکہ کے بعد ایمان والوں میں سے، تمہارا کیا تعلق بنتا ہے، تم تو شورا میں بھی نہیں ہو، خلافت تو دور کی بات۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطوط نہج البلاغہ میں چھپے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مہاجرین اور انصار میرے ساتھ ہیں، اور حقیقت ایسے ہی تھی۔ تو سیاسی طور پر یہ فیصلے تھے، لیکن امت کے لیے ایک راہ متعین ہو گئی کہ ہم اپنا خلیفہ اور امیر اسے بنائیں گے جس کا انتخاب مسلمان کریں گے۔ اب یہ چیز چلتی رہی آگے، اور جب آئی ہے عباسیوں میں حکومت تو عباسی اموی حکمران رہے، سب سے پہلے تو یزید کے بعد پھر وہ خاندان ختم ہو گیا، یزید کی عمر میں بھی اللہ نے برکت نہیں دی، 32-35 برس کا تھا، 33 برس کا مر گیا، اور پھر اس کے بیٹے نے حکومت نہیں لی، اسے کہا گیا تو اس نے کہا میں تو حکومت نہیں لیتا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا فیصلہ کیا سیاسی اعتبار سے، اپنے والد کے بعد جب وہ خلیفہ بنے تو حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی اس میں ان لوگوں نے بیعت کی، حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر آگے آ چکا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی آ چکا تھا، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار ذہین آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ان کے بارے میں کہا تھا نا کہ انہا ابنی سیدن، میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے، واقعی وہ سردار، 6 مہینے تک وہ رکے رہے، 6 مہینے کے بعد انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ ہماری شرائط ہیں، آپ مجھ سے صلح کر لیں، ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں اور یہ حکومت کا مسئلہ ختم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے وسیع آدمی تھے دل کے اعتبار سے کہ انہوں نے سادہ کاغذ پہ مہر اور دستخط کر کے بھیج دی اور کہا جو حضرت آپ لکھ دیں ہمیں منظور ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش مرضی سے لکھا کہ ہمارے خاندان کے لیے اتنے اتنے وظیفے مقرر کیے جائیں, یہ چیزیں انہوں نے سب مان لی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں صلح کر کے, تو ان کے اپنے لشکر میں ایسے آدمی تھے جنہوں نے بہت ہی بےہودہ باتیں کی, گالیاں دی بس. عار المسلمین, انہوں نے کہا مسلمانوں کی ننگ, مسلمانوں کی عزت بیچنے والا آدمی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی زیادہ جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ تنگ آ گئے تو اتنا فرمایا کہ العار خیر من النار, آج کی یہ ذلت جہنم سے اچھی ہے. اور پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کے سمجھایا اپنی وفات پہ, ان کا میرے بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہمارے نانا محنت کرتے رہے, اور جب حکمرانی کے وقت آیا تو اللہ نے انہیں بلا لیا. ان کا ایسے ہی, ان کا پھر اپنے والد کی زندگی پہ غور کرو, تینوں خلفاء کے وہ اطاعت میں رہے, اور جب ان کی اپنی خلافت آئی تو بغاوتیں ہو گئیں, لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, اور وہ خلافت نہیں زیادہ اطمینان سے ہوئی. سنت کیا ایسے ہی ہے. فرمایا میں اس مسئلے کو سمجھ گیا تھا اسی وقت جب والد کے انتقال کے بعد مجھے خلیفہ بنایا گیا, تو 6 مہینے میں غور کرتا رہا, مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ ہی کو منظور نہیں ہے کہ نبوت کے علوم اور حکومت دونوں ایک خاندان میں جمع ہو جائے. ان کا میں نے اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی کہ یہ حکمرانی اللہ کو منظور نہیں ہمارے خاندان میں آنا اس کا. تو میرے والد کے دوست اور یہ عراق والے تمہیں لائیں گے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں, یہ مجھے بھی کوشش کرتے رہے اور میں انہیں طرح دے گیا ہوں, اے نہیں آیا تم بھی نہ آنا. اگر یہ بات نہ کر گئے ہوتے تو کربلا کا واقعہ جو 61 میں پیش آیا ہے وہ 45 میں ہی پیش آ جاتا, 46 میں پیش آ جاتا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے وفات کے فوراً بعد بھی پیش آ سکتا تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بعد جتنے لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے تھے بنو ہاشم, تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ خلافت کا اگر دعویٰ کر دیتے تو لوگ انہیں مل جاتے. تو یہ چیز حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نہیں مانی. تو نتیجہ یہ کہ جب انہوں نے صلح کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پوری ہو گئی کہ آپ نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں کو اس کے ہاتھ پہ جمع کر دے. وہ جمع ہو گئے, اور اس وقت اب دوسری طرف کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے تو بہت نازک بات, لیکن ایک تجزیہ ہے, ممکن ہے نہ مانے کوئی, نہ صحیح کوئی شرعی بات تو ہے نہیں, مگر ہم ایک عرصے تک اس کو سوچتے رہے کہ معاویہ رضی اللہ نے یزید کو خلافت دے کیوں دی تھی. تو جتنی حد تک تاریخ اور مطالعہ ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس وقت بنو امیہ پورے ملک میں, پوری اسلامی حکومت میں ہر جگہ بنو امیہ تھے, گورنر تھے, ان کی انتظامی صلاحیتیں تھیں, بیسیوں سال گزر چکے تھے, وہ آ رہے تھے, ان کی اولادیں آگے آ گئی تھیں, اور بنو امیہ میں بغاوت ہو جاتی اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت کسی اور کو دیتے, کوئی نہ مانتا, کوئی آدمی تسلیم نہ کرتا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ آ سکتے تھے, سب سے بڑی ہستی اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تھی, اور سعد ایسے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمیوں کے جو نام دیے تھے ان میں تھے ان کا نام, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کی سفارش نہیں کی سوائے سعد کے, کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر سعد کو خلافت مل جائے تو اس کا اہل ہے, اور میں نے جو اسے کوفہ سے ہٹایا تھا اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ سعد کی حکومت درست نہیں تھی, بات یہ تھی کہ کوفہ والے اس کے اہل نہیں تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اکیلی شخصیت رہ گئے تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک زندہ رہے ہیں. تب خلافت ان کے پاس چلی جاتی, لوگ ان کے پاس گئے. مسلم کی روایت میں آتا ہے وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک آدمی آیا, اور یہ ہے وہ چیز جو کبھی کبھی الہاماً اللہ اپنے بعض بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ گرد جو اڑ رہی ہے اور یہ جو سوار آ رہا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. سعد رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے, تو جب گرد بیٹھی اور گھڑ سوار سامنے اترا تو ان کا اپنا بیٹا تھا عمر ابن سعد, اور یہ وہی ہے جس نے کربلا میں یہ ان حضرات کو شہید کیا تھا. اور اس نے غصے میں کہا کہ والد آپ سب کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خلافت بٹ رہی ہے اور مسلمانوں میں اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور آپ اکیلے آدمی ہیں جو اس وقت خلافت کو سنبھال سکتے ہیں اور آپ کا یہ منصب ہے یہ مقام ہے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب دلائل دی. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, فرماتے تھے مومن سب سے اچھا وہ ہے جو گمنامی کی زندگی بسر کرے, تو میں ان چیزوں میں نہیں آتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مارے گئے تھے, تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس خلافت میں آتے ہی نہیں تھے. ان کا تو حال یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا اور انہیں کہا کہ مدینہ منورہ میں قاضی آپ لگ جائیں میرے دور میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے فوراً ہی بعد. تو اتنی بحث ہوئی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قاضیوں میں دو جہنمی ہیں اور ایک جنتی, تو فیصلے کرنا کچھ اتنے آسان نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا تم اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ واقف ہو, ان کے مزاج سے واقف ہو, مدینہ منورہ میں تم سے بہتر قاضی کوئی نہیں. تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ اسرار ختم نہیں ہوتا, تو ان کا اللہ کی قسم امیر المومنین میں قاضی نہیں بنوں. قسم اور اللہ کی, ان لوگوں میں بڑا اللہ کا ادب احترام تھا اس کے نام. تو عثمان رضی اللہ عنہ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا اچھا میں تمہاری قسم کو تو پورا ہونے دوں گا لیکن تم اس پہ بھی قسم کھاؤ کہ میرا اور تمہارا جو مکالمہ ہے جو گفتگو ہے تم کسی کو جا کے بتاؤ گے نہیں, تو انہوں نے وعدہ کر لیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک قصہ بیان کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اصل میں یہ ڈر لگ گیا, یہ ان کی سمجھداری کی بات ہے کہ یہ بات جا کے باہر کر دے گا تو لوگ قسمیں کھانے لگیں گے کہ حکومت کے عہدے نہیں لیں گے, تو پھر سنبھالے گا کون حکومت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہٹ گئے, لے دے کے رہ پیچھے کون گئے تھے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے ان پر بنو امیہ راضی نہ ہوتے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت مکہ مکرمہ میں قائم کر لی تھی, اس پہ بنو امیہ اٹھ کھڑے ہوئے, امویوں نے اس حکومت کو نہیں مانا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی شارۂ کار نہیں تھا کہ وہ یزید کو خلافت دے جاتے, کیونکہ بنو امیہ یزید پر اعتماد کرنے والے لوگ. تو عالم اسلام کی اتنی بڑی بڑی عموی حکومتیں, یعنی جو پوسٹ تھیں سب میں انتشار پیدا ہو جاتا اگر یہ فیصلہ نہ کرتے. یہ ان کا اجتہاد درست تھا غیر درست تھا یہ بات کی بات ہے, مگر تاریخی طور پہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی صورت رہ ہی نہیں گئی تھی, حالات ہی ایسے ہو گئے تھے. اب ان کی حکومت ختم ہو گئی یزید کی, تو اب کون, وہی یزید کی پہ کے مرنے پہ جو مسئلہ اٹھا وہی مسئلہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ اٹھ کھڑا ہوتا کہ اب جائیں کہاں, خلافت کس کے پاس جائے گی. تو اس موقع پہ مروان نے جتنے اموی تھے اس پہ اکٹھے ہو گئے تھے تقریباً, جیسے وہ یزید پہ اکٹھے ہو گئے تھے. تو ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے مروان کی حکومت ہوئی, پھر اس کے بعد عبد الملک کی, اس کے بیٹے کی حکومت ہو گئی, اور پھر عمر بن عبد العزیز اور یہ اور یہ, یہ سارے اموی خلفاء وہاں سے چلے. لیکن قرون اولا میں یہ اصول طے پا گیا کہ مسلمان حکومت اس کو دیں گے جو ان میں سب سے اچھا ہوگا. اب سب سے اچھا ہوگا تو کیا وہ اپنے آپ کو بھی نامینیٹ کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ خلافت کا اہل ہوں؟ اس پہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ بالکل ٹھیک ہے, کہہ سکتا ہے, کسی آدمی میں یہ صلاحیت ہے تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ اس کے پہ بنا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درخواستوں کو ایسے رد نہیں فرمایا کہ کلیتاً اس کی نفی ہو جائے, یہ تو ارشاد فرمایا کہ ہم اپنی امارت اس کو نہیں دیتے جو خود تمنا کرے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ کلیتاً اس کو نہیں دیں گے, بلکہ اس رجحان کو روکنے کے لیے کہ تم لوگ ایسے نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت جو تھی وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ آپ دیکھیں ان کا بسا اوقات ایک جملہ جو تھا نا اس نے صدیوں کی تاریخ کو بدل دی. یہ جو رجحان تھا کہ خلافت انصار میں رہنی چاہیے, حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ انہوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، مہاجروں تمہارا بھی ایک خلیفہ اور ہمارا بھی ایک خلیفہ. یہ عمومی طور پر پھیل جاتی اگر بات، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ انتشار ہو سکتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اس چیز کو سمجھ گئے تھے. تو آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا انصار کو میرے قریب بٹھاؤ. جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا انصار تمہارا کیا حال ہوگا جب میرے بعد حکومتیں بنیں گی اور مہاجرین کو ترجیح دی جائے گی حکومتی عہدے لینے پہ اور تمہیں ترجیح نہیں ملے گی، تو تم کیا کرو گے؟ اب اگر یہ پیش بندی نہ کر گئے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انصار بھی کہتے بھی ہمیں بھی عہدے ملنے چاہیے. تو انہوں نے کہا جو آپ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میری اور تمہاری ملاقات ہو. بس یہ ایک آپ کا کہنا اتنا بڑی بات ہو گئی کہ یہ انصار کو جا جا کر عمر رضی اللہ عنہ بھی عہدے دیتے رہے. انہوں نے کہا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات ہو، ہم حکومت کے حصوں میں نہیں آتے، آپ مہاجرین جانے کریں اپنا کام. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی کہ انصار اور مہاجرین کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، بلکہ فرماد کیا کہ بس ٹھیک ہے تم لوگوں نے صبر کرنا. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصرار پر انصار نے کہا کہ خلیفہ تو آپ ہیں، البتہ ہم آپ کے مشیر ہو سکتے ہیں، ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم خلافت میں نہیں آتے. تو یہ چیز جو مروان کے دور میں پیدا ہو گئی تھی، یہ یزید کے دور میں بھی پیدا ہو گئی تھی. مروان کے بعد حکومت چل پڑی، مگر اصول جو طے ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے اچھا. اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اب خلافت کس کو ملنی چاہیے، تو پھر بات شروع ہوئی اسی کی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں، تاریخ میں آپ پڑھیں، ہر ایک مورخ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بلایا تو انہیں معلوم ہوا کہ فلاں آدمی سو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا انہیں اٹھاؤ، انہوں نے کہو خلافت کا مسئلہ ہے اور میں بہت پریشان ہوں اور وہ سو رہے ہیں اور تین دن ہو گئے اور تین راتیں میری آنکھ سے نہیں ملی، پلکیں نہیں جھپکی میں نے، اتنی بڑی ذمہ داری. اور پھر انہوں نے بٹھایا لوگوں کو، پھر فیصلہ کیا، پھر وہ جمعے کا دن تھا، پھر انہوں نے جمعے کی نماز خود پڑھائی، اور جو خطبے میں انہوں نے بات کی وہ بہت معرکت الآرا خطبہ تھا. انہوں نے کہا لوگو، میں مدینہ منورہ میں گیا ہوں اور میں نے پوچھا ہے لوگوں سے کہ کون تمہارا خلیفہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ وہ لڑکیاں جو پردے میں برکے میں ہیں ان سے بھی جا کے پوچھا ہے، اور وہ بچے جو مکتب میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے ان سے بھی پوچھا ہے، تو لوگوں نے سوائے عثمان کے کسی کا نام نہیں لیا. تو عثمان سے لوگ خوش ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تیسرے آدمی ہیں اسلام کے، تو اس لیے میں نے خلافت انہیں دی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب لوگ بنے ہوئے ہوں اور لوگ واقعی بنے ہوئے ہوں تو ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کسی کے لیے استعمال کریں اور اس اکثریت کا احترام کیا جائے. کتنے بجے؟